اور کیسی سٹنگ اور فٹنگ اس کی ہے کہ یہ زبان کبھی کٹتی نہیں ہے جبکہ اس کے چاروں طرف دانت ہی دانت لگے ہوئے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ کہ انسان کی زبان چلتی رہتی ہے، چلتے چلتے زبان خشک ہوتی، جو چیز خشک ہوتی ہے کبھی مڑ جاتی ہے، کبھی دائیں بائیں ہوتی ہے۔ انسان کی زبان اگر خشک ہوتی، مڑتی، تو کبھی نہ کبھی دانتوں کے درمیان آ کر زخمی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے بندوں کا خیال کرتے ہوئے اس زبان کو ہمیشہ اللہ نے تر و تازہ رکھا۔ جاگتا ہو تب بھی زبان تازہ ہے، سوتا ہے تب بھی زبان تازہ ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا کہ اس زبان پہ اللہ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ تھوک ہے در حقیقت، یہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ یہ تھوک سے ہمیں گھن اس وقت ہوتی ہے جب باہر آ جاتا ہے، لیکن جب تک وہ اندر ہے انسان اسے گھونٹتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے زبان پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس سے ہمیشہ زبان تر رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان جو لقمہ لیتا ہے وہ زبان کی وہ تراوٹ اس لقمے کو تر کرتی ہے، اور جب اس لقمہ تر ہوتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ لقمہ حلق کے وائپر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی قوت ہے جو ہمارے کسی انتظام کے بغیر، ہمارے کسی دواؤں کے بغیر ہر دم اس زبان پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا رہا؟ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ دنیا میں تقریباً 3000 سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے، 3000 سے زیادہ دنیا میں زبان بولی جاتی ہے۔ جو انسان جس زبان کو سیکھ لیتا ہے، جہاں اس کا دماغ سنگل دیتا ہے کہ اب ہمیں عربک لینگویج میں بات کرنا ہے، تو جیسے ہی اس کے دماغ نے سنگل دیا کہ عربی زبان بولو تو فوراً وہ زبان عربی ہو جاتی ہے، اور جب اس نے کہا کہ ہم اردو بولیں تو فوراً زبان اردو ہو جاتی ہے۔ کسی الگ سے ہمیں چینل کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر چینل بدلنا پڑتا ایک زبان سے دوسری زبان اور دوسری سے تیسری زبان بولنے کے لیے، تو انسان کو کتنا ٹائم لگ جاتا۔ رب کریم نے بندے کی اس مشقت کو بھی گوارا نہ کیا، اور زبان کی ایسی سسٹم اللہ نے بنائی اور اپنی قدرت کا ایسا نمونہ اللہ نے دکھایا کہ یہ زبان جب چاہے ارادہ ہو ذہن کا، دماغ کا، اس کا چینل بدل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسی زبان کے ساتھ انسان جو گفتگو کرنا چاہے وہ گفتگو کر لیتا ہے، اور آج کی دنیا کھانے پینے کی دنیا کہلاتی ہے۔ لوگوں نے کھانے پینے پر بھی ریسرچ کیا تو کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں دنیا میں تقریباً 3000 ٹیسٹ پائے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے جو ٹیسٹ ہیں تقریباً 3000 الگ الگ ٹیسٹ ہیں۔ اب زبان کو دیکھیں، زبان پہ آپ چیز رکھتے ہیں فوراً زبان ٹیسٹ بتا دیتی ہے، کبھی نمکین، کبھی کھارا، کبھی میٹھا، کبھی پھیکا، کبھی کڑوا، گویا فوراً زبان اپنا کام کرتی ہے۔ زبان کے اس فنکشن اور زبان کی ساری حرکتوں، اس کے کام و کاج پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کی قدرت بے پناہ نظر آتی ہے۔ اسی بنیاد پہ پروردگار نے کہا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندے کیا اس ذات نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور کیا اس اللہ نے تجھے زبان نہیں دی؟ اور پھر اسی کے ساتھ اس زبان کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا کہ یہ دو ہونٹ اللہ نے دو دروازے بنا دیے ہیں، یہ دو ہونٹ یہ ایک سٹل ہیں، اگر یہ ہونٹ نہ ہو، یہ دروازے نہ ہوں اور منہ کھلا ہو اور زبان ہو، تو ظاہر بات ہے زبان پر پتہ نہیں کبھی مکھی چلی جائے۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا, ایک ایسی عظیم المرتبت نبی کی امت میں اللہ نے شامل کیا کہ جس نبی کی ہر عطا کو, جس نبی کے ہر عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا. آپ نے جو عمل عبادت کے طور پہ کیا وہ تو امت کے حق میں عبادت ہے ہی, لیکن جو عمل آپ نے عادت کے طور پہ کیا, اپنی ضرورت کے طور پہ کیا, امتی اگر نبی کی اتباع میں اس عادت والے کام کو بھی کرتا ہے تو وہ عادت تھی اس کے حق میں عبادت بن جاتی ہے. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے, فضیلت کی بات ہے. یہ ہر انسان کی اپنی طبعی ضرورت ہے, ہر انسان کی اپنی ایک جسمانی ضرورت ہے. جیسے عام انسان کی اپنی جسمانی ضرورت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, آرام کرنا ہے, بازار جانا ہے, اسی طرح سے نبی کی بھی اپنی جسمانی اور طبعی ضرورت ہے. تو نبی نے اپنی جسمانی اور اپنی بدنی ضرورت کو جس انداز میں پوری کی, انہوں نے جس انداز میں اپنی ضرورت کو پوری کی, امتی اپنی جسمانی ضرورت کو اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اگر یہ خیال اور نیت کر لے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو اس جس انداز میں پوری کی, میں بھی اسی انداز میں پوری کر رہا ہوں, تو انسان کی اپنی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے, مگر وہ جسمانی ضرورت ہی نہیں بلکہ عبادت بن جاتی ہے. یہاں تک کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اگر کوئی شخص دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اپنی طبعی ضرورت سے تھوڑی دیر لیٹتا ہے, قیلولہ کرتا ہے, اس کو ضرورت ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرے, قیلولہ کرے, اس کی طبعی حاجت اور ضرورت ہے, مگر وہ اس میں نیت کر لیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے, میں آنکھیں کی طرح قیلولہ کر رہا ہوں, یہ تھوڑی سی نیت کرنے کے بعد اب اس کی وہ طبعی ضرورت, جسمانی ضرورت, اس کی وہ عادت نہیں.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہجرت کا موقع کتنا سینسیٹیو اور کتنا نازک تھا. جس وقت پورا مکہ یک طرفہ بنا ہوا تھا اور ایسے ماحول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, مکہ تلاش میں ہے اور ادھر یہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور پورا انتظار ہے کہ وہ معلوم ہو جائے کہ کہاں پر ہیں تاکہ آج خاتمہ ہی ہو جائے اور معاملہ ہی ختم کر دیا جائے. یہ بہت نازک ایک معاملہ تھا, پورا مکے کا ماحول ایک گرم سا بنا ہوا تھا. ایسے ماحول میں جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہچان کا تھا, اور وہ بندہ کہیں سے جنگلی اور دیہاتی علاقے سے ہوتے ہوئے وہ مکہ جا رہا تھا. اب اس نے ابوبکر کو دیکھا تو پہچان لیا, ابوبکر نے بھی دیکھا تو پہچان لیا. اب دیکھیے اس موقع پر وہ مکہ جانے والا شخص دوسرے علاقے کا جب مکے میں جائے گا تو مکے والے پوچھیں گے کہ تجھے کوئی نظر آیا تھا. اس موقع پر اس بندے نے ابو بکر سے پوچھا من حاضر رجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں من حاضر رجل. اب اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف موقع کی نزاکت بھی سامنے رکھی، ایک نازک موقع تھا اس کو بھی پیش نظر رکھا، اور دوسری طرف یہ دیکھا میری زبان کی صداقت بھی نہ جائے، میری زبان کی سچائی بھی نہ جائے. تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں. اب وہ جو مسافر تھا وہ تو یہی سمجھا کہ بہت سے لوگ جب نئے راستوں سے سفر کرتے ہیں تو کسی نہ کسی راہبر کو لے لیتے ہیں، ابو بکر بھی کسی نئے راستے سے سفر کر رہے ہوں گے اور کسی راہبر کو لے لیا ہوگا. آپ دیکھیں یہاں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کوئی ایسا جملہ کہتے جو صداقت اور سچائی کے خلاف ہوتا تو کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ معاملہ وہاں اپنی جان کی حفاظت کا تھا. مگر وہاں بھی ابو بکر صدیق نے اپنی زبان سے وہ جملہ استعمال کیا جو زو مانا تھا، دو مانے والا تھا، حاضر رجل یہدینی السبیل. اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیں کہ زبان کی حفاظت کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا. آج ہم اور آپ اپنی زبان پہ غور کریں، آج ہماری زبان کس قدر بے لگام ہے، ہماری زبان پر کس طرح وہ باتیں آ جاتی ہیں. دور تو دور غیبت کی باتیں، شکوہ کی باتیں، شکایت کی باتیں ہماری زبان پہ کتنی آ جاتی. ہمارے بزرگوں میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جب ان کے نام وارنٹ جاری ہوا اور وہ تین دن تک چھپے رہے، تین دن کے بعد نکل آئے تو لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ جاری ہے، آپ تین دن کے بعد نکل آئے. کہا ٹھیک ہے، چھپنا جائز تو ہے مگر سنت تین ہی دن چھپنا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر تین دن آپ غار میں چھپے تھے، لہذا تین دن ہو گیا، اب میں سنت سمجھ کے باہر نکل آیا ہوں. سی آئی ڈی کو پتا چلا کہ چھتے کی مسجد میں وہ موجود ہیں. اب سی آئی ڈی وہاں پہنچ گیا، وہاں کوئی نہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، زبان کی صداقت دیکھیں. اب جو سی آئی ڈی جیسے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پہچان نہیں رہا تھا شکل صورت سے کہ یہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قاسم ہیں، یہاں پہ قاسم نانوتوی ہیں، اب آپ ہی تھے، کیسے کہتے کہ نہیں ہیں. تو وہاں سے تسبیح پڑھ رہے تھے، چلتے وہاں سے چلتے رہے اور چلتے 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 وہاں گئے. اچھا اچھا ہاں ہاں، آپ پوچھ رہے تھے قاسم کے بارے میں، اب بھی دو منٹ پہلے وہاں پہ تھا، اب بھی دو منٹ پہلے وہاں پہ تھا. آپ دیکھیں بات تو بالکل سچ ہے نا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، ہم تو آئے ہیں یہاں، کوئی دائیں بائیں کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور یہ ابھی میری بات کو سن کے انسنی کیے ہوا تھا اور دو منٹ کے بعد کہتا ہے کہ اب بھی یہاں پہ تھا. یہ ہمارے اکابر نے اپنی زبان کی صداقت اور اپنی زبان کی حفاظت کا انتظام یہاں تک.
دلیل محبت، اتباع سنت، محبت الہی، محبت ملائکہ اور محبت ناس کا ذریعہ ہے. اسی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سنت کی اتباع یہ ایک کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح، اس سے سنت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جس طرح کشتی نوح میں 80 انسان سوار ہوئے، باقی سوار نہیں ہو سکے، اس وقت پائے جانے والے سارے انسان ہلاک ہو گئے، ڈوب گئے، تباہ ہو گئے. اس وقت جو آپ کو پوری دنیا میں انسان نظر آ رہے ہیں وہ انہی 80 انسانوں سے چل کر آئے ہیں، چاہے یہود ہو، نصارا ہو، کوئی بھی ہو، سارے انسان وہی 80 انسان جو کشتی نوح میں تھے، اس کے علاوہ ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، وہی 80 انسانوں سے نسل کا سلسلہ شروع ہوا. تو گویا کشتی نوح جس طرح طوفان نوح سے ان لوگوں کو بچایا، اسی طرح یہ سنت کی کشتی انسان کو ہر دم نفس و شیطان کے طوفان سے بچائے رکھتی ہے. تو پتا چلا کہ نفس و شیطان کے طوفان سے بچنا ہو تو ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. بعض عارفین نے بہت عجیب مثال دی ہے اور بہت پرلطف مثال دی. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، مرد کو، عورت کو اور حور کو بنایا ہے. اللہ نے ہر ایک کی زینت بنائی ہے. انسان کی زینت ہے کہ لباس پہنے، انسان کی زینت ہے کہ لباس پہنے، سر پہ ٹوپی بھی ہو، مہذب ڈریس بھی ہو، یہ انسان کی زینت ہے. اگر لباس ہٹا دے، انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، حسین و خوبصورت ہونے کے باوجود انسان بھدا ہو جائے گا. زینت ختم ہو جائے گی. عورت اگر زیورات استعمال نہ کرے اس میں زینت نہیں, حور اگر زیورات استعمال نہ کرے اس میں زینت نہیں. فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنایا ہے اور ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اللہ نے زینت کی کسی چیز کو رکھا ہے, اسی طرح اللہ نے جو اعمال دیے ہیں, احکام دیے ہیں, عبادات دی ہیں, وہ اعمال, وہ احکام, وہ عبادات ایک ڈھانچے کی طرح ہے اور نبی کی سنت اس زینت اور لباس کی طرح ہے. لہذا جس طرح بغیر زینت کے حسن نہیں آتا, سنت کے بغیر اعمال کے اندر حسن پیدا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جو چیز حسین ہوتی ہے وہ پرکشش ہوتی, اس پر نگاہیں اٹھتی ہیں, اور جو چیز بھگتی ہو اسے کوئی نہیں دیکھتا. جو عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے یا سنت اس میں نہیں پائی جاتی, اس عمل کی محبوبیت اللہ کے یہاں نہیں ہوتی. اس سے اندازہ لگائیں کہ سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی بأربع خصال, جو انسان سنت کی پابندی کرتا ہے, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربع خصال, جو انسان سنت کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے اسے عزت عطا فرماتے, چار چیزوں سے, چار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرتے ہیں. المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ, کہ صالحین کے دلوں میں اللہ محبت عطا کرتے. جو انسان جتنی زیادہ سنتوں کی اتباع کرے گا, چاہے خلوتوں میں بیٹھ کر, کسی جھاڑی میں رہ کر, پہاڑ کے کوہ میں رہ کر, تنہائی میں رہ کر, اگر سنت پر ہمیشہ عمل کرتا رہے گا, ایک ایک سنت پہ عمل کرتا رہے گا, پروردگار کی شان المحبت فی قلوب البررہ, کہ انسان نیک لوگوں کے دلوں میں, صالحین کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائے. والحیبت فی قلوب الفجرہ, جو فاسق ہیں, جو فاجر ہیں, جو دین سے دور ہیں, ذرا وہ حیبت کھائے, ذرا دور رہے گا, اس کی حیبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. وسعت فی رزق, اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سنتوں کی برکت سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے. سنت کی وجہ سے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. وسعت فی رزق, اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں.
نہیں ول یسعو کا بیتک, تیرا گھر تیرے واسطے کافی ہو جائے. تم اپنے گھر میں رہو, ماں باپ کے سائے میں رہو, ان کی نگاہوں میں رہو, اپنی اولادوں میں رہو. وبکی علی خطیئتک, جب تیری زبان خاموش رہے گی اور تم لایانی جگہوں سے بچو گے اور پھر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو تیرے دل کی رقت ہوگی. وبکی علی خطیئتک, اور اپنی نافرمانی پر اللہ کے سامنے رو لینا. یہ گویا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زبان کتنی غیر محتاط ہے, گھر میں ہو, گھر کے باہر ہو, زبان سے چلانا, زبان سے زور سے بولنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان زور سے بولتا ہے, پروردگار نے جس زبان کو نعمت بنائی ہے, بندہ جب اپنی زبان سے زور سے چلا کے بولتا ہے, گھر میں بولتا ہے, کسی کو بولتا ہے, کہتے ہیں لصوت الحمیر, یہ تو گدھوں کی آواز ہے. اللہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم تو سمجھتے ہیں میری آواز ہے, میں تو کہتا ہوں میری آواز ہے. اللہ کہتے ہیں تیری آواز نہیں ہے, یہ گدھے کی آواز ہوگی. کتنی افسوس کی بات ہے. لہذا ہمیں زبان کی رقت کو اختیار کرنا چاہیے, اور غیبت سے, شکوہ شکایت سے, اور غیبت سے, چغلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بس آخری بات سن لیجئے, حضرت ربعی ایک تابعی ہے. آپ جانتے کہ صحابی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو تابعی کا ہے, اس کے بعد تبع تابعی کا ہے, اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے. یہ ربعی تابعی ہیں. کہتے ہیں میں ایک جگہ پہنچا, جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں تبصرے کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر کامنٹ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ غیبت میں لگے ہوئے ہیں, تو اب میرا نفس کمزور ہوا اور میں بھی شریک ہو گیا. مجلس ختم ہوئی, پھر میں اپنے گھر گیا. جب میں اپنے گھر گیا, رات میں سویا تو دیکھا کوئی بندہ میرے پاس ایک تشت لے کر آیا, خنچہ لے کر آیا. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ کو فلاں نے ایک ہدیہ پیش کیا ہے. ہم نے اس کے اوپر سے کپڑے ہٹائے تو دیکھا کہ اس میں سور کا چھوٹا سا بچہ ہے, سور کا چھوٹا سا, خنزیر کا چھوٹا سا بچہ ہے. میں جلال میں آ گیا, میں تیش میں آ گیا, میں غصے میں آ گیا, اور میں نے کہا شرم نہیں آتی, تو میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو شرم نہیں آتی کہ صبح بیٹھے بیٹھے آپ مردار کھا رہے تھے، اس مردار سے کہیں بہتر یہ مردار ہے. پھر میں نے کہا کہ تو خنزیر ہے، تو اس نے غصے میں آ کر اس میں سے کچھ ٹکڑے توڑے، اس خنزیر کے کچھ ٹکڑے توڑے، اور ٹکڑے توڑ کر زبردستی میرے منہ کے پاس لا کر میرے حلق میرے منہ میں ٹھونسنا چاہا، داخل کرنا چاہا. میں نے اپنے آپ کو بچایا، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ میرے منہ پہ لگ گیا. حضرت ربیع تابعی کہتے ہیں 3 دن تک میں توبہ کرتا رہا، روتا رہا، مگر 3 دنوں تک میرے ہونٹ سے، 3 دنوں تک میرے ہونٹ سے خنزیر کی بدبو آ رہی تھی. یہ اللہ کیا ان کا مقام تھا، تو اللہ نے ان کو یہ انجام دکھلا دیا. آج ہم اور آپ جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج اسی زبان سے ہم کیا کیا گھر میں، گھر کے باہر، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں کیا کیا بول دیتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ اس زبان کو ہم ہمیشہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگائے رکھیں. اللہ ہمیں آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. پروردگار کی اس نعمت کو سوچیں کہ وہی پروردگار جس نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی، اگر اللہ ہماری زبان سے تھوک کو ختم کر دے، ہماری زبان خشک ہونے لگے، ہم کتنے بیتاب ہو جائیں گے، پوری دولت لٹانے کو تیار ہو جائیں گے. وہی زبان اگر چپک جائے، بولنے نہ پائے، ہم کیسی حسرت کی زندگی گزاریں گے. اگر ہمارا حلق اسی طرح سے بیٹھ جائے، ہم کس طرح کھائیں گے پئیں گے. اللہ کی ایک ایک نعمت کو انسان اگر تنہائی میں سوچے اور نعمت کے ساتھ اس کے چھن جانے کو سوچے، یقیناً اگر اس کا دل زندہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کے ارادے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس زبان کو ذکر کے راستے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ایک بندہ ہمیشہ یا سنم اپنی زبان سے پکارتا رہا، یا سنم کہتا رہا. ایک رات اس کی زبان سے نکلا یا سمد، اے بے نیاز اللہ، اے بے نیاز اللہ. حضرت تھانوی کہتے ہیں اچانک آواز آئی، لبیک عبدی، لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا، پروردگار یہ تو یا سنم کہنے والا اچانک زبان سے یا سمد نکلا. پروردگار نے کہا، فرشتے اگر میں جواب نہ دوں تو میرے بندے کا جواب دینے والا کون ہوگا، میرے بندے کا جواب دینے والا کون ہوگا. جو رب ایک دفعہ یا سمد کہنے پر جواب دیتا ہو، وہی رب ہمیں زبان کے غلط استعمال پر منع کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی زبان کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا، قینچی سے جن کی زبان کو داغا اور کاٹا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ دنیا میں تو ہم چرب زبان رہیں، میٹھی زبان رہیں، اور ہماری زبان کل قیامت کے میدان میں کاٹی جائے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت طے کر لیجئے. من سمت نجا، جو انسان خاموش رہا وہی نجات پایا. خیال کیجئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک اللہ والے کسی بڑے اللہ والے کے پاس پہنچے، کہنے لگے میرا دل مجھے سخت نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ غور کرو، یا تو تم نے اپنی زبان سے کچھ غلط بات کہی ہوگی، یا اپنے ذہن سے غلط سوچا ہوگا، یا اپنے ہاتھ سے کچھ غلط کیا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرا دل سخت بنا ہے. پوری توجہ دل کی طرف جمائیے. رابطہ قلبی کرنے والے رابطہ قلبی کریں. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں سچے دل سے ندامت سے اپنے دل ہی دل میں سوچئے کہ اللہ کئی دنوں سے آپ کے گھر پہ پڑا ہوں, آپ کے گھر میں آتا ہوں, اللہ اب تو کم سے کم دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیجئے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. دنیا نے آج محنت کر کے کیسی کیسی چیزیں بنا لی, چھوٹی چھوٹی چیپ میں انسان ہزاروں ہزار لاکھوں کتابیں اور اس میں آرٹیکل کو جمع کر دیتے ہیں. کیا ہم اپنے چھوٹے سے دل میں اللہ کے نام کو جمع نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر پائے ہماری سستی ہے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. اللہ تیرے جو کرم کرنے کا دستور ہے اس کو چھوڑ دیجئے, فضل کر دیجئے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکڑا اے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلا اے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر, آئے ہیں اب, بلکہ میرے اللہ اب تو ہم جانے والے ہو رہے ہیں, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلا اے ہوئے حق پرست.
اپنے آتی سے اس مام غنی نے کہا, ماں بچپتی کیا بیماری ہے, کون سی بیماری نبی سے کے رو رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عتیق نے کہا, جنوبی مجھے اپنے گناہوں کا خیال ہے. اللہ اللہ, میرے دوست کو دعا کرے کہ کہیں وہ صحابی جب آپ کے کلاتے میں پیارے آقا کی خدمت کرتا ہے اسے بھی اپنی موت کا فکر ہے, گناہوں کی فکر ہے. پھر فرمایا, ماں بچتے ہی اب کس بات کی خواہش امید ہے؟ فرمانے فرمانے لگے رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اور اگر اللہ ہوگی تو اللہ مجھے معاف نہ کرے گا۔ میرے دوست اتنے بڑے صحابی کا غم ہے اور ہم گناہوں میں لگتے پر بھی ہمارے دل میں کوئی غم نہیں، اللہ آج ہمیں وہ غم عطا فرما، وہ غم عطا فرما۔ ایک بزرگ نے کسی جنازے کو دیکھا، کسی جنازے کو دیکھا، جنازہ جا رہا ہے، دو مرد ایک عورت اس جنازے کو اٹھائے ہوئے، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، اس جنازے میں کوئی شرکت کرنے والا نہیں، ایک عورت اور چاری کندھے پر جنازے کو اٹھائے ہوئے اور دو مرد اس کے جنازے پر اٹھائے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ اس بندے کو دیکھ کے بڑی فکر ہوئی، اللہ اللہ کیا بات ہے، یہ کیسا بندہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا، پھر کسی طرح اسے دفن کر دیا۔ دیدی کے پیچھے کیا بات ہے؟ دیدی کہنے لگی، دیدی کہنے لگی، میرا شوہر بڑا گنہگار تھا، میرا شوہر بڑا خطرگار تھا، اس دنیا کے گاؤں کے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کبھی دوبارہ نہ کیا، کوئی شریک نہ ہوا، میں اکیلی تھی، میں نے دو بندے کو پیسے بنوایا، میں دل کا کروایا کہ چلو چلو میرے شوہر کا پیسہ لے لینا، مگر قبرستان تک میرے شوہر کو پہنچا دے، میرے دوست کو کیسا جوان ہوگا، بندہ بھی نہ ملا جو اس کے جنازے کو اٹھائے۔ اللہ علیہ جب یہ بندے نے سنا تو کہنے لگا اس کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو عمل بڑا اچھا ہو۔ نے کہا کہ کون سا عمل؟ کہنے لگا میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں بتایا گیا ایک بیٹک کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بدنام گنہگار ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب پیارا ہے، تم جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، بتاؤ کس کا عمل؟ کہنے لگے میرے شوہر کا کوئی عمل نہ تھا، میں کتنا عمل تھا، خراب پیتا تھا، گناہ میں لگت رہتا تھا، مگر صبح جب اٹھتا، صبح جب اٹھتا تو غسل کرتا اور اللہ کے سامنے آپ کی قسم قدرے بڑھاتا، اللہ اللہ آسمان کے نیچے مل کے ڈر کر کوئی گناہ گار ہوتا پیار نہیں، اور کسی یتیم کو دیکھتا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ اللہ والے نے کہا اس کے اسی غم کے آدمی نے اس کو اللہ کا محبوب بنا دیا، میرے بیٹوں کو ہزار انسان جس کو حقیق سمجھتے ہیں، اگر اللہ کی نگاہ میں یہاں کی جن قدرے بڑھاتا ہے تو لوگ اپنی جانے پروردگار اسے محبوب بناتے ہیں۔ یا اللہ آج بھی انتظار میں ہے، آئے میرے بندے ندامت کے آسن لے کر، آئے میرے بندے زندگی کا تمام لے کر، آئے میرے بندے سیتا کے آسن لے کر، ہم تجھے معافی نہیں معاف کر کے اپنا محبوب بنا رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی سے ذرا اپنی نگاہ ڈالیں اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی سے پیش کر کے حسرت کے چند بول بولے
ہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، اس منظر کو یاد کریں جب محشر کے میدان میں ہمارا نام لے کر پکارا جائے گا، ہمارے شہر کے لوگ موجود ہوں گے، باپ اور بابا بھی ہوگا، چھوٹے بڑے بھی ہوں گے، نام لے کر پکارا جائے گا، او فلاں ابن فلاں اگر آئے حساب دے دو، اس وقت تمہارا سر بن کر اٹھ جائے گا، قدم من بن جائے گا، فرشتہ دستہ دے گا، ہم پیچھے سے رکھیں گے، فرشتہ کہے گا جہاں رونا سر جھکانا تھا وہاں تو تمہیں ریرا نے سر جھکایا، یہاں رونا سر جھکانے سے کیا جائے گا، لگائے گا اور حساب کے لیے آگے بڑھائے گا۔ میرے دوست اللہ نے آج ہمیں آج سے ماتا کا فرمایا ہے، آج سر جھکائیے، آنسو بہائیے۔ میں تیرے کام میں جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، ذرا دل سے کہیے گا، یہ تو مدن شاعری نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ او میرے اللہ، میری توبہ ہے توبہ سوچے ذرا وہ بندہ جو شرابی بھی تھا گنہگار تھا جس کو خاندان کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا تھا آخر اس کا ایسا آنسو بہایا ہوگا کیا نام اتنا سے مقام لے دیا میرے تانا ہے تانا اے میرے الہ مجھ دو نہجار کیسے نہ دینا سجا مجھ دو نہجار کیسے نہ دینا سجا میں تو غفار ہوں تم خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا
ہاتھ اٹھائیے دعا کیجیے کفار مکہ نے پیارے آقا کو بہت ستایا تھا بہت ناراض کیا تھا پیارے آقا کے خون سے قطر بدن سے خون کے قطرے بہائے تھے زندان مبارک بھی پیتے تھے وطن چھوڑ کر مکہ مطائف جانا پڑا تھا مگر جو یہی پیارا آقا ہم سب کا نبی رحمت اللہ نبی جو مکہ میں ساتھ کھانا داخل ہوا ہے اور یہ لوگ آنکھ رہے تھے لڑے رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کی نگاہوں میں اپنا کٹا ہوا اثر نظر آتا تھا اس موقع پر پیارے آقا نے فرمایا تھا جہاں وہ لا تقریبا علیہ کے ملے آئے جہاں وہ لا تقریبا علیہ کے ملے آئے ایک بھرے آنے میں چلا تھا اے میرے پیارے اللہ آپ کے پیارے نبی کا یہ جملہ بڑا پیارا لگا آپ کے جملہ بڑا اچھا لگا میرا نبی کیا کیا کریم ہے میرا نبی کیسا یقین ہے ان تمام کو میرے نبی نے معاف کر دیا اللہ آپ کے نبی نے اگر ایسے لوگوں کو معاف کیا تو اللہ آپ کے نبی کا واسطہ آپ کے نبی کا وسیلا آپ کے نبی کا صدقہ کہیں گے معاف کو آپ معاف فرما کر آپ فرما دیجیے لا تقریبا علیہ کے ملے آئے میرے بندے آئے ہو گناہگار بن کر آئے ہو گناہگار کو پھر لے کر اب چلے جاؤ آزاد ہو کر اب تم آزاد ہو تمہارے پر کوئی الزام نہ ہو اللہ اب تو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تقریبا علیہ کے ملے آپ کو حضرت یوسف کا معاف کرنا بڑا پیارا لگا تھا اور معافی کو پسند کرنے والے پیارے اللہ آپ ان گناہگاروں سے معاف کرنا آج ہماری کتابوں کو درد در کرنا اللہ ہمارا علم بھی کم ہے عمل بھی ہمارا کم ہے اخلاص بھی نہیں ہے میرا درد غم بھی نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے مگر میرے مولا اتنا ہے کہ آپ کے نام لینے والے نبی کی امتی میں ہے اللہ اب کے معاف کر دیجیے اللہ اب کے معاف کر دیجیے بیوں کے آنکھوں میں بھی آنکھ میں آنے والے چھوٹے بچوں کے آنکھوں میں آنکھ میں آنے اللہ عورتوں کے آنکھوں میں آنکھ میں ہوگا اور کبھی ماتا آنسو پر آنکھ آپ فیصلہ فرما دیتے ہیں آج یہ فیصلہ فرما کر ہم تمام کو معاف فرما اللہ آج یہ فیصلہ فرما کر ہم تمام کو روزی میں برکت عطا فرما اللہ بہت کے بیمار بہت کے دشمارے بہت کے غم کے مارے مصیبت کے مارے بیماریوں میں ڈوبے ہوئے اللہ آئے ہوئے ہیں اور اللہ ان کی یقین پر آئے ہیں دعا ہو گئی ہے میں کافی گنہگار کہوں مگر میں کافی کی دعا ہو گئی ہے لوگوں کی آمین ہو گئی مولا کسی کی بہو بیمار ہے کسی کی بیٹی بیمار ہے کسی کا ماں مہینے کا بچہ بیمار ہے اللہ کسی کا میرا باپ بیمار ہے کسی کی بیوی ماں بیمار ہے اللہ حکمت اور غم کے ساتھ یہ سب کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں اے کریم آقا تیرے کرم کا واسطہ اے رحیم آقا تیرے رحم کا واسطہ اے حنان یا منان تیرے حنان و منان ہونے کا واسطہ
مجھے مبارکباد دی اور جنت کی طرف لے چلے. میں نے فرشتے سے پوچھا فرشتہ ابھی چند لمحہ پہلے میرا معاملہ بڑا مشکل سا ہو رہا تھا یہ کون سا چھوٹا سا تھیلا تھا علامہ قرطبی نے لکھا یہ کون سا چھوٹا سا تھیلا تھا جو میری نیکی میں آ کر گرا تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ تم کہیں جا رہے تھے کسی انسان کا جنازہ تھا تم نے اپنے سفر کو روکا اور سفر کو روک کر اس جنازے میں شریک ہو گئے اور تم نے بڑی محبتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ بڑی حسرت کے ساتھ اس کی قبر پر جو تین مٹھی مٹی کو ڈالا تھا یہ تیری نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی. ہمیں اس رمضان کے بقیہ دنوں میں تو کوشش کرنا ہے کہ اپنے اللہ سے خوب خوب رو رو کر اپنے اللہ سے مغفرت کو مانگنا ہے, اپنے اللہ کے سامنے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ سے خوشحالی اچھی زندگی نیکی کی زندگی ہمیں مانگنا ہے, اور جوانوں کو یہ طے کرنا ہے اس جوان کی موت کو دیکھ کر کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو عرش کے سائے میں پکارے اور بلائے جائیں گے. اس میں آپ نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ, ایسا جوان جس کی جوانی عبادت کے ساتھ گزری ہو. ہم نے دیکھا, یقیناً دیکھا, جب دیکھا اس بچے میں ہمیشہ نیکیوں کے ہی جذبات رہے. اللہ تعالی ہمیں ان جوانوں میں شامل کر دے جن جوانوں کے لیے اللہ کی طرف سے سایہ عرش کا وعدہ ہے. اللہ اس جانے والے کو بھی جاتے ہی عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.